بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طحاوية شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه كي اس قول پہ ہم رکے ہوئے ہیں پچھلے کئی درسوں سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ہمارا دین اور عقیدہ ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اور جو کوئی اس کا مخالف ہو ہم اللہ کے سامنے اس سے بری ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین. اور غلط خواہشوں پر چلنے سے، جداگانہ رائے اختیار کرنے سے، اور مشبہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ غلط مسالک پر چلنے سے حفاظت فرمائے، آمین. جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جماعت مسلمین کی مخالفت کر کے گمراہی سے ناطہ جوڑ رکھا ہے، ہم ایسے گمراہوں سے بری ہیں، اور یہ سب ہمارے نزدیک گمراہ اور بے راہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سب کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور وہی توفیق بخشنے والا ہے. آج کی نشست میں امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح میں سے ان کے ہم اس فرمان پر پہنچے تھے، وسبب ضلال هذه الفرق وامثالهم، ان فرقوں کی گمراہی کا سبب، اور ان جیسے اور جو گمراہ فرقے ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا، ان گمراہ فرقوں کے ساتھ ان کے گمراہی کا سبب کیا ہے. آج کے درس میں ہم یہ سبب جاننے کی کوشش کریں گے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں عدولهم عن الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم سے دوری اختیار کرنا، منہ موڑنا. اور یہ قاعدہ یاد رکھے، جس نے بھی صراط مستقیم سے دوری اختیار کی وہ گمراہ ضرور ہوا، کیونکہ راستہ حق کا ایک ہی ہے، اور گمراہ وہ ہوتا ہے جو راہ راست پر نہیں ہوتا. اور امام صاحب یہ فرماتے ہیں صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جس کے اتباع کرنے کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا راستہ مستقیم راستہ ہے، بس اس کی اتباع کرو. ولا تتبع السبل، اور جداگانہ جو راستے ہیں ان کی اتباع مت کرو. فتفرق بكم عن سبيله، بس وہ جو جداگانہ راستے ہیں، جو الگ الگ راستے ہیں، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس راستے سے دور نہ کر دے. سورۃ الانعام نمبر 153. وقال تعالى دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سورۃ یوسف آیت نمبر 108. قل میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں هذه سبيلي، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الى الله، میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں، على بصيره، بصیرت پر، انا میں، ومن اتبعني، اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کرتا ہے. الى آخر الآیہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فوحد لفظ صراطه، ذرا غور کرے ان آیات پر، اللہ تعالیٰ نے لفظ صراط کو کیسے بیان فرمایا؟ مفرد کے صیغے میں، وحد ایک ہے، وسبیلی صراط ایک سبیل، صراطه اس کی صراط، سبیلی اس کی سبیل ایک ہے. وجمع السبل، اور سبل جمع ہے سبیل کی، المخالفۃ لہ، جو سبیلیں، جو راستے صراط مستقیم سے الگ ہیں وہ ایک راستہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حق راستہ ایک ہے اور باطل کے مختلف راستے ہیں. اس لیے سبحان اللہ، ذرا غور سے، ذرا اگر آپ اللہ کے اس فرمان پہ نظر رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واللہ ایک ایک لفظ میں نور ہے، سبیل ہی اس کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہے، صراط ہی اس کی صراط ایک ہے، لیکن سبل جمع ہے. جس نے بھی اس راستے کو چھوڑا وہ لازماً کوئی گمراہ کا راستہ اختیار کرے گا، اور گمراہ کا راستے جدا جدا ہے، ایک راستہ ہو نہیں سکتا. پھر شیخ صاحب نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس معروف روایت کو بیان کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو خط لنا خطاً، تو ایک لائن زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه سبيل الله، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینه وعن شماله وعن یساره, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لائن کے ایک خط کے دائیں اور بائیں کئی اور لائنیں کھینچی. وقال هذه سبل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ مختلف راستے ہیں. على كل سبيل شيطان, ہر راستے پر ہر سبی پر شیطان بیٹھا ہے. يدعو إليه, جو اس راستے کی طرف بلاتا ہے. ثم قرأ, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون, سورة الأنعام آیت نمبر 153. اور یہ حدیث صحیح ہے, علامہ البانی فرماتے ہیں اسے حاکم نے اور ان کے علاوہ اور محدثین بھی روایت کیا ہے. پھر امام ابن ابی زحیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو صراط مستقیم طرف ہدایت کا سوال کرنا کی اشد ضرورت ہے. بندے کو اپنے رب سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا سوال کرنے کی اشد ضرورت ہے, اور اسی لیے نماز میں ہم ام القرآن سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں اما فرضاً او ایجاباً, یا فرض ہے یا واجب ہے. اور فرض واجب میں فرق کون گروہ رکھتا ہے یا کون سے مسلک رکھتا ہے دونوں میں فرق؟ حنفیہ. اور اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب جو حنفی ہیں, جیسا کہ اس کتاب کے اگر آپ کور پہ دیکھیں یہی لکھا ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ امام ابن ابی العز الحنفی, پہلے کور پیج پہ لکھا ہوا ہے. اور اما فرضا او ایجابا, وہ سچ بات یہ کہ دونوں میں فرق نہیں ہے. یہ ایک یعنی اصولی فقہ کے اصول میں ایک اختلاف ہے, اور راجح یہی ہے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے. فرض اور واجب دو ایک ہی چیز کے نام ہیں, نام مختلف لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے. پیچھے صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الحسب اختلاف العلماء فی ذلک, علماء میں اس میں اختلاف ہے اس اعتبار سے, لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں فرضا او ایجابا, سنت کا قول نہیں بیان کیا, یا جائز یا لازمی ہے یا نہیں ہے جیسے عام حنفی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا جو ہے رکن ہے یا قول راجح ہے, اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں سورۃ الفاتحہ اس لیے ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, کیونکہ بندہ جو ہے اس عظیم القدر دعا کا سخت محتاج ہے جو اشرف المطالب و اجلها پر مشتمل ہے. کیا دعا ہے؟ فقد امرنا الله تعالى ان نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, سورة الفاتحة آية نمبر 5-7. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم, یہود مغضوب علیہم جن پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا, والنصارى ضالون, اور نصارى گمراہ ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ میں المغضوب علیہم سے کیا مراد ہے؟ یہودی. ضالین سے کیا مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ نصارى. کس نے کہا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ حدیث جو ہے اسے ترمذی اور ابن حبان نے روایت کی ہے, علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. تو بہترین تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید سے ہے, پھر حدیث سے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مغضوب علیہم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, بالکل صحیح ہے. ہر وہ شخص جو نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کی تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ ہے, ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ہے, اور وہ گمراہ بھی ہے اگر وہ راہ راست کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے. تو یہود مغضوب علیہم بھی ہے اور گمراہ بھی ہے, نصارہ مغضوب علیہم بھی اور ضالین بھی ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب دونوں کو آمنے سامنے رکھا جاتا ہے دونوں میں فرق نظر آتا ہے. ایک گروہ نے علم کے بعد عمل کو چھوڑ دیا, دوسرے نے عمل تو کیا لیکن بغیر علم کے عمل کیا. تو جس نے علم حاصل کرنے کے بعد علم کو عمل کو چھوڑ دیا ہے جانتے ہوئے کہ وہ مغضوب علیہم ہے, وہ حجت تمام ہو گئی ہے. اور جنہوں نے عمل تو کیا بغیر علم کے یہ گمراہ ہیں. بغیر دیکھیں علم نور ہے جو آپ کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے, جو آپ کے راستے کو روشن کر دیتا ہے. اب دیکھ لیں اگر ابھی ہم یہ اس کمرے کی یا اس ہال کی لائٹ بند کر دیں, ہم میں سے کوئی شخص آسانی سے باہر جا سکتا ہے بغیر ٹھوکر کھائے, تو زندگی کیسے بسر ہو سکتی ہے؟ صراط مستقیم پر اگر ہم نہیں چل سکتے, اور اس پر چلنے کے لیے ایک شرط ہے, علم کا ہونا لازمی ہے. اور علم کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف الصالح, سلف صالح صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اور پھر یہ حدیث بھی بیان کی ہے امام صاحب نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی راستوں کی اتباع کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, قدم قدم پر, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے گھور میں گھس جائیں گے تم لوگ بھی اس گھور میں گھس جاؤ گے. تو بعض صاحب نے عرض کی, اے اللہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہود و نصارہ ہیں یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں, اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, سے بخاری مسلم کی روایت ہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان یقیناً جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یعنی مثال دیکھیں, اب گوہ چھوٹا سا جانور آپ دیکھتے ہیں جو اکثر صحراؤں میں رہتا ہے, خشکی کی جگہوں پہ رہتا ہے, اس زمین کے وہ تھوڑی چھوٹی سی گھور بنا دیتا ہے, اس کا گھر زمین کے نیچے ہوتا ہے. کیا یہود و نصارہ اس میں داخل ہوئے کبھی؟ جا سکتے اس کے اندر؟ یہ مثال دی جا رہی ہے, اگر وہ ایسا کام کریں گے جو عقل بھی نہیں مانتی تو تم لوگ بھی ویسا کام ضرور کرو گے جو عقل نہیں مانتی. آج یہود و نصارہ نے وہ کون سا کام کیا ہے جو بعض مسلمانوں نے نہیں کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے حالات دیکھ رہے ہیں, الی ورحم اللہ سبحانہ و تعالی, ہمارے بعض جوان چڈیاں پہننا شروع کر دیے. چڈیاں ایک ہوتا تھا یعنی گھٹنے کے نیچے سے, کسی زمانے میں ہم بھی پہنا کرتے تھے کہ ٹخنے سے اوپر ہوتا تھا, فٹ بال بھی کھیلتے تھے یا سونے کے لیے پہنتے تھے. وہ پچھلے 20-30 سالوں میں آہستہ آہستہ اوپر ہوتا گیا, وہ سکڑتا گیا سکڑتا گیا, آہستہ آہستہ ہوتا گیا, پھر وہ پنڈلی تک آیا, پھر وہ تھوڑا سا گھٹنے کے نیچے تک آیا, اسے کیا کہتے ہیں, برمودا کہتے ہیں. اچھا ٹرائنگل والا نہیں, وہ خطرناک ہے, یہ پہننے والا ہے, یہ بھی یعنی خطرے کی طرف ہے. پھر گھٹنے کے نیچے تھوڑا سا اور اوپر ہوا, گھٹنے تک نظر آنا شروع ہو گئے, پھر شاید اور گرمی لگی پتہ نہیں کیا, پھر آہستہ آہستہ اور بھی یہ چھوٹا ہوتا گیا, اب چڈیوں پہ آ گئے ہیں. اللہ رحم کرے ہم سب پر, اب ڈر لگتا ہے انڈر ویئر پہ نہ لوگ آ جائیں, یہ نہ ہو پہ اس کے بعد پھر کچھ بھی نہ رہے, اللہ رحم کرے. تو اگر یہ چڈیاں پہنی ہے, اور عجب بات یہ ہے واللہ, یعنی انتہا ہے بے شرمی کی, بے حیائی کی انتہا ہے, اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ یہ لوگ گھروں میں یوں پھرتے ہیں. یعنی ذرا تصور کرے, چڈی پہنی ہوئی ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے, اور بہنیں اور ماں سامنے بیٹھی ہیں, اپنی ماں بہنوں کو یہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ یہ مسلمان, بعض مسلمان گھرانوں کی میں بات میں کر رہا ہوں, بچوں کو دیکھ لیں, لباس دیکھیں ان کا. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا چادریں ہوا کرتی تھی, پھر چادریں اتری دوپٹے پہ آ گئے, پھر دوپٹے سر سے سرک کر سینے پہ آ گئے, پھر دوپٹہ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گیا, پھر سوار قمیض تھی آہستہ آہستہ وہ بھی ان کے سلیو لیس ہونا شروع ہوئے. اب سلیو آتے ہیں بعض کپڑوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, وہ الگ سے جڑے ہوتے ہیں, جسے لگانا ہے لگا لے, نہ لگائے تو سلیو لیس ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر گلے بھی بڑے ہونے لگے, پھر آہستہ آہستہ وہ جو قمیضیں نیچے ہوا کرتی تھیں لمبی لمبی خوبصورت, آہستہ آہستہ وہ بھی سکڑ سکڑ, تو وہ بھی تھوڑا سا گھٹنے کے نیچے آ گئے, اب گھٹنے کے اوپر تک بھی, یہ نیا فیشن شاید آ گیا ہے, اب وہ گھٹنے کے اوپر تک بھی آ گئی ہیں. اور یہ چاک ہوتے تھے قمیض کے سائڈوں میں, پہلے نیچے ہوا کرتے تھے, اب آہستہ آہستہ اوپر کرتے کرتے وہ دیکھیے سینے سے تھوڑا نیچے تک آ گئے ہیں. اب بیٹی بیٹھی ہے, اس کا سامنے باپ بیٹھا ہے, وہ کس انداز سے بیٹھی ہے؟ میں پینٹ شرٹ کی بات نہیں کر رہا, میں صرف شلوار قمیض کی بات کر رہا ہوں, ورنہ جو اور لباس ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھرانوں کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. کس طریقے سے یہ مسلمان اپنے گھر کے اندر یہ بے حیائی دیکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, بچی ہے, بچی کو عمر 20 سال ہو گئی, ابھی بھی بچی ہے بیچاری, اور وہ بیچارہ بچہ ہے, اس کی داڑھی نکل آئی ہے, اس نے چڈی پہنی ہوئی ہے, داڑھی اس کی نکل آئی ہے, وہ بھی بیچارہ بچہ ہے, سمجھ لے گا؟ ارے سمجھ تو لے, کب سمجھے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں گیا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے, ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں, اور باپ بیٹے سے ناراض ہے, میاں بیوی سے ناراض ہے, گھر پورا بکھرا ہوا ہے. گھر تو خوبصورت ہے, محل لگتا ہے باہر سے, اندر سے کھنڈر سے بھی زیادہ گائے گزرا ہے. وجہ کیا ہے؟ سب کچھ اس گھر کے اندر ہے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. ہر نعمت کے ہوتے ہوئے بھی واللہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، حق نہیں ادا کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. یہ نعمتوں کے لیے عذاب بن گئی ہے بعض لوگوں کے لیے. واللہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا، رو رہا تھا، کہتا ہے میرا بیٹا اب مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے. واللہ رو رہا تھا وہ شخص، مجھے پتہ نہیں اس کو پولیس کے حوالے کروں، میں کیا کروں، گھر سے نکالوں، میں کیا کروں اس کا. میں یعنی گندگی اپنے گھر سے نکال کے باہر واشر میں پھینک لیے تم نے. سبحان اللہ، یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. کیوں کوستے ہیں دوسروں کو، تیسروں کو، چوتھوں کو؟ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے ہم لوگ، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر وہ گو کی گھور میں بھی گھسیں گے تم بھی گھسو گے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. یہ وہی گھور تو ہے، ان کا کیا دین ہے؟ بے دین لوگوں کا دین ہی کیا ہے؟ کون انہیں روکے گا؟ مجھے بتائے کیا روکے گی اسے؟ کافر کو کس چیز میں روکنا ہے؟ نہ تو اس کا کوئی رب ہے جس سے وہ ڈرے، نہ اس کا کوئی رسول جس کی وہ اتباع کرے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، باقی جتنی گھورے ہیں اور جتنی اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے میں خرابیاں اور گندگیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے پردے میں رکھے اور ہمارے بچوں کو، ہمارے معاشروں، ہمارے گھرانوں کو ہر بے حیائی، بے شرمی سے، ہر شر سے محفوظ رکھے. پھر شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ بعض سلف نے یہ فرمایا، بڑی پیاری بات فرمائی ہے، وہ علماء جب علماء میں انحراف پیدا ہوتا ہے تو ان کی تشبیہ جو یہودیوں سے ہوتی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اگر مسلمان عالم انحراف کا راستہ اختیار کر لے اور علم کے ہوتے ہوئے اس پہ عمل نہ کرے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ یہودی ہیں، ان سے مشابہت ہے. اور وَإِنْ اِنْحَرَفَ مِنَ الْعُبَّادِ فَفِي شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى، اور جو عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، علماء نہیں ہیں، بزرگ ہیں، صرف عبادت گزار ہیں، جب ان میں انحراف پیدا ہوتا ہے تو ان کی تشبیہ کس سے ہے؟ نصارہ سے ہے. پھر بڑی پیاری ایک ثبوت بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہو کہ اکثر جو اہل کلام سے منحرف لوگ ہیں، اہل کلام سے جو معروف ایک گروہ ہے جو کتاب اور سنت اور منہج سلف کو چھوڑ کر اہل الکلام کے پیچھے لگتے ہیں، جیسے کہ آج کے صوفیہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، اشعری ماتوریدی یہ اہل الکلام کی بنیاد پر اشعری ماتوریدی بنے ہیں، اور فروع میں کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. تو اور یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہمارے کوئی غلطی دیکھتا ہے، اگر غلطی عقیدے میں ہے تو پھر وہ اہل الکلام کی باتوں سے ثابت کرے، کتاب سنت سے نہیں، اہل الکلام کی باتوں سے ثابت کرے کہ ہمارے عقیدے میں غلطی ہے. سبحان اللہ. تو جیسا فرماتے ہیں، اب یہ بھی ایک حنفی عالم ہے، سن لے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان مسلمان علماء میں سے جن میں انحراف پایا جاتا ہے اور حق سے دور اختیار کر لیتے ہیں، من اہل الکلام، اہل کلام میں سے، من المعتزلۃ نحو المعتزلہ، اور ان جیسے اور بھی، ان جیسے اور کون ہیں؟ ہر وہ شخص جو اہل کلام کی پیروی کرتا ہے. فی شبہ من الیہود، ان میں جو مثلیت اور شبہ ہے کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے. حتی ان العلماء الیہود یقرؤون کتب شیوخ المعتزلہ. سبحان اللہ، شیخ صفر نے یہاں تک کہ یہودی علماء معتزلہ کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ راستہ ایک جیسا ہے، انحراف ہو چکا ہے نا، علم کے باوجود بھی راہ راست سے ہٹ چکے ہیں. تو یہودی کیا کرتے ہیں؟ وہ بعض معتزلہ علماء کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں. وَيَسْتَحِلُّونَ طَرِيقَتَهُمْ، اور ان کی طریقت کو بہتر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارے جو ہے نا مسلمان جو معتزلہ ہیں یہ راہ راست پہ ہیں. کس کے نزدیک راہ راست پہ ہیں؟ کس کے نزدیک؟ سبحان اللہ، یہودیوں کے نزدیک. وَكَذَا شُيُوخُ الْمُعْتَزِلَةِ يَمِيلُونَ إِلَى الْيَهُودِ ورجحون على النصارى. پیچھے سفر یہ بھی دیکھ لیں، جو معتزلہ علماء ہیں، جو معتزلی سوچ رکھتے ہیں یا اہل کلام کے پیچھے لگتے ہیں، وہ یہودیوں کو نصارہ پر برتری دیتے ہیں. سبحان اللہ، معتزلہ کے نزدیک یہود جو ہے نصارہ سے بہتر ہے، کیونکہ علم والے تو ہیں، نصارہ تو ہیں گمراہ، وہ تو عبادت والے ہیں، ان کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسری طرف اور عباد میں سے عبادت گزار بزرگوں میں سے جو بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں ان کے اکثر جو منحرف ہیں صوفیوں میں سے ونحوہم اور جو ان جیسے ہیں فیہم شبہ من النصارہ ان کی شبہ کس سے ہے نصارہ سے ہے اس لیے وہ لوگ رہبریت کی طرف زیادہ جاتے ہیں دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں چالیس یہ میں کہہ رہا ہوں چالیس چالیس سال ایک بادام پہ گزارا کرتے ہیں یہ دنیا کو چھوڑنا ہے کہ نہیں رہبانیت ہے کہ نہیں اچھا اچھا عجب بات ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا یمیلون الی نوع من الرہبانیت والحلول والاتحاد ونحو ذلك اچھا اگر سوچا جائے ان صوفیوں میں وحدت الوجود الحلول کے یہ بدعقیدے کہاں سے آئی پتہ ہے نصارہ سے آئی ہے نصارہ کا کیا عقیدہ ہے ٹرینیٹی کیا ہے تثلیث کیا ہے وحدت الحلول ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ ہے جسے فادر کہتے ہیں نعوذ باللہ باپ بیٹا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور روح القدس ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہیں تو تین لیکن ہیں ایک سب تینوں اللہ ہیں اور ہے تین ایک نہیں ہے ایک صرف ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے تو یہ جو بدعقیدگی ہے کہ اللہ کا ہر چیز میں حل ہو چکا ہے صوفیوں غالب صوفیوں کا جو یہ عقیدہ ہے ابن عربی کا جو یہ باطل عقیدہ ہے الحلول کا عقیدہ وحدت الحلول کا جو عقیدہ ہے اس کی اصل بنیاد نصارہ سے لی گئی ہے لیکن عجب بات یہ ہے انہوں نے تین میں کیا انہوں نے کتنا میں کیا لا محدود لا محدود وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن حنفی رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفی عالم گواہی دے رہے ہیں سن لیں کہ ان کے شیخ جو ہیں یعنی جو رہبانیت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں وہ ان کی مذمت کرتے ہیں اور وہ ان کی مذمت کرتے ہیں تو ایک دوسرے مذمت بھی کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یعنی جو معتزلہ ہیں وہ صوفی مذمت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سماع وجد وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ زہد جو کرتے ہیں یہ لوگ زہد کے نام پہ جو دنیا کو چھوڑا ہوا ہے یہ غلط کرتے ہیں اور وہ لوگ جو صوفی ہیں ان کی ضد میں ایک معتزلہ کا رد کیا کرتے رہتے ہیں اور دونوں گمراہ ہیں اس لیے یہ بھی بات سن لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بدعتی کسی بدعتی کا رد کر دیتا ہے تو بعض وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پہ ہے کیونکہ اس نے ایک بدعتی کا رد کیا ہے ردود تو ہر بندہ کرتا ہے ہر عالم کرتا ہے اہل حق بھی کرتے ہیں اہل سنت بھی کرتے ہیں بدعت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی بدعتی کا رد کیا اب وہ سلفی ہو گیا ہے ہرگز نہیں سلفیت ایک مسئلہ کے اہل حدیثیت ایک مسئلہ کے منہج کا نام ہے کوئی لیبل کوئی ٹھپا یا کوئی ٹوپی کوئی لباس نہیں جس نے بھی پہنی کو بس اہل حدیث ہو گیا جسے رد کر دے کسی صوفی کا یا کسی بریلوی کا یا کسی بدعتی کا اب وہ اہل حدیث ہو گیا اور وہ سلفی ہو گیا ہرگز نہیں سلفیت اہل حدیثیت ایک مسلک ہے اور ایک منہج ہے جس کے اختصار ان تین لفظوں میں ہے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح صحابہ کرام والسلف الصالحین کی سمجھ کے مطابق جس نے بھی عقیدے میں عبادت میں اخلاق میں معاملات میں سیاست میں اور شریعت کے ہر پہلو میں اس قاعدے کو مد نظر رکھا ہے کہ فہم سلف کے مطابق دین پہ عمل کرنا شریعت پہ عمل کرنا ہے تو یہ شخص سلفی ہے اور جو بعض چیزوں میں سلف کا قول کو لیتا ہے اور بعض چیزوں میں نہیں لیتا تو حقیقتاً اس نے سلف کی اتباع نہیں کی بلکہ اپنے خواہش نفس کی اتباع کی ہے ورنہ اگر واقعی سلف کی اتباع کرتا تو پھر یقیناً ہر چیز میں اتباع کرتا سلف کی نہ کہ اس چیز میں جو وہ پسند نہیں کرتا سلف کی اتباع ہے جو پسند کرتا کسی اور کی اتباع ہے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اگلے درس میں انشاءاللہ غالباً آخری درس ہی ہے اگلا درس اس میں بڑی پیاری باتیں اور اہل الضلال کے وحی کے تعلق سے جو طریقہ ہے دو طریقے بیان کیے ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے ہیں اور انہوں نے پوری بدعت کو سمیٹ دیا ہے ان دو طریقوں میں اور انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے جزاکم اللہ خیر